السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
ڈیوڈ ہیڈلی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ممبئی کی ایک عدالت میں بیان دیا اور کہا کہ 2 بار پہلے بھی حملے کی ناکام کوشش کی گئی تھی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
شمالی افغانستان میں افغان فوج کی بس پر خودکش حملے میں 3 اہلکار ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے پیر کے روز شام پر الزام لگایا ہے کہ وہ زیر حراست افراد کا شہری آبادی سے مکمل صفایا کر رہی ہے جو انسانی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. ترکی اور مغربی امدادی اداروں کے درمیان تعطل کے باعث 25,000 سے زیادہ شامی شہری متاثر ہو رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما زکا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے کانگریس سے 1.8 ارب ڈالر سے زیادہ کے فنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. خبریں تفصیل کے ساتھ. ممبئی کی ایک عدالت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ممبئی حملوں میں ملوث ڈیوڈ ہیڈلی نے اعتراف کیا ہے کہ 26 نومبر سن 2011 سے قبل حملوں کی 2 کوششیں ناکام ہو گئی تھیں. مقدمے کی کارروائی کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ تفصیل بھیجی ہے.
ممبئی پر دہشت گردانہ حملوں کے ایک ملزم ڈیوڈ ہیڈلی نے، جو کہ اب سرکاری گواہ بن چکے ہیں، ممبئی کی ایک سیشن عدالت میں نامعلوم مقام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جن 10 دہشت گردوں نے 26/11 کا حملہ کیا تھا، انہوں نے اس سے قبل اسی سال ستمبر اور اکتوبر میں بھی 2 بار حملے کی ناکام کوشش کی تھی. بالآخر وہ 26 نومبر کو اس میں کامیاب ہو گئے. ہیڈلی کی طرف سے مہیش جیٹھ ملانی بحیثیت وکیل پیش ہوئے، جبکہ ممبئی پولیس اور این آئی اے کے اعلی افسران اور امریکی سفارت خانے کے اہلکار بھی عدالت میں موجود تھے. بھارت کی قانونی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر ملکی دہشت گرد ویڈیو کے ذریعے اپنا بیان دے رہا ہے. اس کی گواہی منگل کے روز بھی جاری رہے گی. ہیڈلی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے بھارت میں داخل ہونے سے قبل اپنی شناخت پوشیدہ رکھنے کی غرض سے اپنا نام داؤد گیلانی سے بدل کر ڈیوڈ ہیڈلی کر لیا تھا. 26/11 حملوں سے قبل وہ 8 مرتبہ اور حملوں کے بعد 1 مرتبہ بھارت آیا تھا. اس کی شہادت صبح 7 بجے سے ہی شروع ہو گئی تھی. اس کے بیان کی تفصیلات بتاتے ہوئے سرکاری وکیل اجول نکم نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہیڈلی بھارتی کشمیر میں تعینات فوج کے خلاف لڑنا چاہتا تھا، لیکن لشکر طیبہ کے ذکی الرحمان لکھوی نے کہا کہ اس کے لیے کچھ مزید جرت مندانہ ذمہ داری طے کی گئی ہے. اجول نکم نے مزید کہا کہ ہیڈلی نے میجر اقبال اور میجر علی کے بارے میں انکشاف کیا ہے، جو کہ حملے کے وقت ISI میں تھے.
ڈیوڈ ہیڈلی نے کئی سنسنی خلاصے کیے. اس کا اصلی نام اس نے بتایا کہ داؤد گیلانی ہے. اس نے نام 2006 میں چینج کر لیا ڈیوڈ ہیڈلی، اور یہ نام اس لیے چینج کیا کہ اس کو بھارت میں جا کے کچھ ریکی کرنا تھا، کور سٹوری کرنا، اس لیے اس نے لیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ 26/11 کے پہلے 2 بار لشکر طیبہ نے انسکسیسفل اٹمپٹ کیے، سپتمبر اور اکتوبر 2008 میں، اور نومبر 2008 میں وہی 10 آتنکوادی جو پہلے 2 بار تھے انہوں نے اٹیک کیا. یہ بار اس کو ساجد میر نے بتائی، یہ اس میں بات.
اجول نکم کے دعوے کے مطابق میجر اقبال نے ہی ہیڈلی کو ٹریننگ دی تھی. بقول نکم، ہیڈلی نے لشکر طیبہ کے دیگر لوگوں کے بھی نام بتائے ہیں جو ٹریننگ دینے جاتے تھے. پاکستان ان حملوں میں ISI کے اہلکاروں کی یا کسی بھی قسم کی شمولیت کی سختی سے تردید کرتا ہے. بھارت نے حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی کے بارے میں پاکستان کو کئی ڈوزیئر سونپے ہیں. وہ ان دونوں پر حملوں کی منصوبہ سازی کا الزام عائد کرتا ہے، لیکن اس کے دیے گئے تمام ثبوت پاکستان کی عدالت میں ناکافی ثابت ہوئے ہیں. حافظ سعید نے بھی گزشتہ دنوں ایک تقریر میں حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی اور کہا کہ بھارت ان کی شمولیت کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان کے فوجیوں کو لے جانے والی بس پر ایک خودکش حملے میں کم از کم 3 فوجی ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس قسم کے حملے طالبان کے وہ عناصر کروا رہے ہیں جو امن مذاکرات کے مخالف ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں پیر کو ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 3 افغان فوجی ہلاک جبکہ 18 دیگر زخمی ہو گئے. افغان حکام نے واقعے کی ابتدائی اطلاعات کے حوالے سے کہا کہ صوبے بلخ کے ضلع دہادادی میں افغان نیشنل آرمی کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں فوجی اہلکار سوار تھے. عینی شاہدین نے مقامی نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے کم از کم 8 مرنے والے افراد کو دیکھا جبکہ اطلاعات کے مطابق زخمی ہونے والے اہلکاروں میں 3 خواتین اہلکار بھی شامل ہیں. ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مرنے والوں کی تعداد سرکاری طور پر بتائی گئی تعداد سے بہت زیادہ ہے. حملے سے 2 روز قبل ہی افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ نے افغان حکومت اور طالبان نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے جلد انعقاد پر اتفاق کیا تھا جو رواں ماہ ہو سکتے ہیں. پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا 3rd اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ہوا جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا تھا کہ شرکا نے جنگ سے تباہ حال ملک میں مصالحتی عمل کے لائے عمل پر اتفاق کیا ہے. اجلاس میں کہا گیا کہ مفاہمتی عمل کا نتیجہ افغانستان میں سیاسی حل، تشدد کا خاتمہ اور دیر پا امن ہونا چاہیے. تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں بہت سے متحارب گروپ ایسے ہیں جو امن کی کوششوں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے.
اب اس دوران میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ افغانستان میں صرف ایک گروپ نہیں ہے، متحارب کئی ایک گروپ ہیں جن کی ذیلی برانچز بھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے ریڈیکلز ہیں جو بالکل نا امید ہیں اور نہیں چاہتے کسی صورت بھی دنیا میں یا علاقے میں یا افغانستان میں امن قائم ہو. تو وہ امن کو تہبالا کرنے کے لیے، امن کو جو ہے تتر بتر کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آج بلخ کا واقعہ ہوا ہے.
ادھر افغانستان کے صدارتی محل کے ایک محافظ کو مسلح افراد نے شمالی صوبے ننگرہار میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. صوبائی حکومت کے مطابق مذکورہ محافظ اپنے گھر میں تھا جب مسلح افراد نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو گولیاں ماری. افغانستان میں امن و مصالحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر افغان حکومت اور امریکی افواج کے کمانڈر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی فوج نے وزارت خزانہ سے ایک نئے سیکیورٹی ڈویژن اور مزید 28 سیکیورٹی بٹالینز کے قیام کے لیے مزید فنڈز مانگے ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے جلیل اختر کی.
پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ فوج کو ایک نیا سیکیورٹی ڈویژن بنانے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے. تاہم یہ واضح نہیں کہ نیا سیکیورٹی ڈویژن کس مخصوص مقصد کے لیے تشکیل دیا جا رہا ہے. بیان میں کہا گیا کہ ہفتے کو وزارت خزانہ میں فوج کے اعلی عہدیداروں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس اجلاس میں پاکستانی فوج کی مختلف ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور ایک نئے سیکیورٹی ڈویژن کی تشکیل پر بات چیت کی گئی. بیان میں اسحاق ڈار کے حوالے سے کہا گیا کہ حکومت سیکیورٹی کے معاملات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے اور انہوں نے نہ صرف نئی ڈویژن بلکہ فوج کی ترقیاتی سکیموں کے لیے بھی فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. اس وقت پاکستانی فوج افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے جہاں شدت پسندوں نے اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں. تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد محفوظ نہیں جہاں دہشت گردوں سمیت لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ملک کی داخلی سیکیورٹی کے لیے بھی مزید سیکیورٹی فورس کی ضرورت ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور فورسز کی ضرورت پڑ رہی ہے. اسی آپ کو پتا ہے کہ فورسز کا جو سٹرکچر ہے یا اس کا جو کوانٹم ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہوتا ہے جو تھریٹ ہے پاکستان کی سروائیول اور سیکیورٹی کو. اور ابھی چونکہ ہمیں یہ فارن انویڈرز بھی ہیں، پراکسی جنگ بھی ہو رہی ہے، انٹرنل ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں جو رحیم شریف صاحب نے کہا، تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم اس کو بیف اپ کر کے پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ مومنٹری ہے. جب یہ سچویشن امپروو ہوگی تو یہ چیزیں ڈسبینڈ ہو جائیں گی.
پاک فوج نے جون 2014 سے قبائلی علاقوں میں ضرب عزب کے نام سے بھرپور سیکیورٹی آپریشن شروع کر رکھا ہے. اس وقت سے اب تک فوج نے ملک کے شمالی علاقوں میں کی گئی فضائی کاروائیوں اور ملک بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشنز میں ہزاروں مشتبہ شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. تاہم ملک میں دہشت گردی کا خطرہ بدستور موجود ہے اور 29 دسمبر سے اب تک پاکستان کے مختلف حصوں میں 4 مولک حملے ہو چکے ہیں جن میں گزشتہ ماہ باچا خان یونیورسٹی پر کیا جانے والا حملہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ مردان میں قومی شناختی کارڈ جاری کرنے والے ادارے، نادرا کے ایک مرکز، خیبر ایجنسی کے شہر جمرود میں سیکیورٹی چیک پوسٹ اور کوئٹہ میں پولیو کے ایک مرکز کے قریب حملے کیے گئے جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قوانین، انصاف اور انسانی حقوق نے پیر کے روز ہندو شادی کے قانون کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے قانون اور انصاف نے ہندو میرج ایکٹ 2015 کے مسودہ قانون کو منظور کر لیا ہے، جس کے بعد اب قانون سازی کے لیے اس مسودے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے قانون ساز رومیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بل کے تحت ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کم عمری کی شادی پر جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ رومیش کمار نے کہا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے اس بل کی منظوری ایک اہم پیش رفت ہے۔
بل کے ساتھ اگر کوئی کام کرے تو آپ کو اس کے اندر نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ میں نے 3 سال اس بل کے اوپر محنت کی اور میری خواہش تھی کہ میں آل اوور پاکستان یہ بل کراؤں، اور آج میری محنت رنگ لائی اور آج نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی لا اینڈ جسٹس کی، اسے میں نے یہ بل آج پاس کرا لیا ہے، اور سارا بل میری خواہش کے مطابق، اور جو انہوں نے بعد میں امینڈمنٹ کی تھی وہ بھی میں نے واپس ریٹیفائی کرا دی ہیں، اور 18 سال عمر جو میری مین پوائنٹ تھی وہ بھی میں نے کروا دیا ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ شادی نہیں کر سکے گا، ان کی رجسٹریشن پہلے این آر سی کارڈ کے لیے بھی وہ پریشان ہوتے تھے، پاسپورٹ کے لیے بھی پریشان ہوتے تھے، وہ ساری پریشانیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد علیحدگی سے متعلق بھی اس مسودہ قانون میں شک شامل کی گئی ہے۔ مسودہ قانون میں کہا گیا کہ شادی ہونے کے 6 ماہ کے اندر اندر اس کا اندراج کرانا لازمی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں ہندو برادری کی شادیوں کے اندراج کا کوئی قانون نہیں ہے، اور طویل عرصے سے پاکستان میں موجود ہندو برادری اس بارے میں قانون سازی کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ ملک میں ہندو برادری کی شادیوں سے متعلق قانون نہ ہونے پر سپریم کورٹ بھی پوچھ چکی ہے۔ پاکستان میں آباد ہندو برادری کا یہ موقف رہا ہے کہ شادی کا اندراج ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں ہندو برادری کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے، کیونکہ قانون کی عدم موجودگی کے باعث بہت سے قانونی امور میں شادی شدہ حیثیت کو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بحیرہ ایجین میں 35 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں جو ترکی سے یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترک ساحلی محافظوں نے 7 افراد کو بچا لیا ہے، جن کی 2 کشتیاں 2 علیحدہ واقعات میں ترک ساحل کے قریب ڈوب گئیں۔ ترک میڈیا کے مطابق یہ کشتیاں یونانی جزیرے لیسپوس کی طرف سفر کر رہی تھیں۔ تائیوان کے شہر تائنان میں 2 زندہ بچ جانے والے افراد کو 17 منزلہ عمارت کے ملبے سے بچا لیا گیا ہے جو 2 روز پہلے آنے والے طاقتور زلزلے میں منہدم ہو گئی تھیں، اور اس میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام نے بتایا ہے کہ ساو وی لنگ نامی عورت پیر کے روز اپنے شوہر کی لاش کے نیچے پائی گئی۔ اس جوڑے کے 2 سالہ بیٹے کی لاش قریب ہی سے ملی ہے۔ ہنگامی کارکن اس خاندان کے مزید 5 افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ میئر لائی چونگ تی کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والا دوسرا فرد ایک مرد لی سونگ تیان ہے جو ہوش میں ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ تائنان شہر کی حکومت کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل لیو شی چونگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 300 سے زیادہ افراد کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے اور تقریباً 100 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ریکٹر اسکیل پر 6.4 شدت سے آنے والے زلزلے سے 20 لاکھ آبادی پر مشتمل تیانن شہر میں کم از کم 36 افراد ہلاک جبکہ 500 زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے پیر کے روز شام پر الزام لگایا ہے کہ وہ زیر حراست افراد کا شہری آبادی سے مکمل صفایا کر رہی ہے جو انسانی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ شام کے قید خانے کے 600 سے زیادہ عینی شاہدوں اور زندہ بچ جانے والوں کے انٹرویوز پر مبنی اقوام متحدہ کی تفتیش میں کہا گیا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت نے ہزارہا افراد کو ایک ہی وقت میں حراست میں لیا ہوا ہے، اور ہزارہا لوگ مسلح گروپوں کی طرف سے اغوا کیے جانے کے بعد اور گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ترکی اور مغربی امدادی اداروں کے درمیان تعطل کے باعث 25,000 سے زیادہ شامی شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ ترک حکومت نے پناہ گزینوں کو اپنی سرحد میں داخل ہونے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی ان پناہ گزینوں کو قبول کرنے کی حد پوری ہو چکی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے والے مغربی ادارے سرحد پار پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ امدادی ادارے شامی بے گھر افراد کو امداد پہنچانے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ امداد کی فراہمی کی صورت میں ترک ان پناہ گزینوں کو داخلے کی اجازت سے انکار کرتے ہیں۔ شامی پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں بسانے کی ترکی کی گنجائش ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ترک امدادی کارکن دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر موجود شامی پناہ گزینوں کو شامیانے اور دوسری ضروری اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ ترک نائب وزیر اعظم نومان کرتلمس نے سی این این کے ترک ٹیلی ویژن کو اتوار کے روز بتایا کہ ترکی نے پہلے ہی 30 لاکھ پناہ گزینوں کو اپنے ہاں جگہ دی ہے، جن میں سے زیادہ تر شامی ہیں۔ ترکی نے شام کے ساتھ سرحد پر اپنا آنکوپینان کا راستہ بند کر دیا ہے جو شام کی باب السمام سرحد کے سامنے ہے، اور جہاں ہزارہا شامی اتوار کے روز سے جمع ہیں اور سرحد کھلنے کے انتظار میں یہ ان کا تیسرا دن ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 35,000 شامی سرحد پر منتظر ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہم اپنے بھائیوں کو اپنی سرحد میں داخلے کی اجازت دیں گے، لیکن یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ سرحد کھول لے جانے سے پہلے کیا واقعہ ہونا ہے۔ یورپی یونین نے ہفتے کے روز ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے ساتھ اپنی سرحد کھول دے۔ یورپی یونین ملکوں نے پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں بسانے کے لیے ترکی کو $3 ارب سے زیادہ کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے دور مار راکٹ داغنے کے تازہ ترین اقدام نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ یہ ملک دور مار میزائلوں کے پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اتوار کے روز شمالی کوریا کی سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی کہ اس ملک نے مغربی ساحل پر ٹونگ چینگ ری میں راکٹ داغنے کے مقام سے ایک دور مار راکٹ فضا میں بھیجا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا حکم ملک کے رہنما کم جونگ ان نے دیا تھا، اور یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہا، اور یہ کہ پیونگ یانگ یہ تجربات کرتا رہے گا۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہائی نے فوری طور پر اس تجربے کی مذمت کی۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے بھی سخت مذمت کی
ہے۔
ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ قریبی رابطے کے بعد مکمل جواب دیں گے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں امریکی سفیر سمنتھا پاور نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جائے۔
The DPRK will continue to escalate tensions in the absence of a strong and forceful response from the international community.
اگر عالمی برادری نے مضبوط اور پوری قوت کے ساتھ رد عمل ظاہر نہ کیا تو ڈی پی آر کے یعنی عوامی جمہوریہ کوریا کشیدگیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ شمالی کوریا کے ایٹمی اور دور مار میزائلوں کے پروگرام میں اضافہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ نہ صرف شمالی کوریا کے ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتھا پاور کے۔ پیونگ یانگ کا اصرار ہے کہ یہ تجربہ پرامن خلائی مشن کے لیے ہے، مگر بین الاقوامی ذمہ داریوں سے اس کا بظاہر انحراف اس مشن کے مقاصد پر سوال اٹھاتا ہے۔ بہت سے مغربی مبصرین کو شبہ ہے کہ پیونگ یانگ دور مار میزائلوں کی اپنی ٹیکنالوجی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق خلا میں سیٹلائٹ بھیجوانے کی یہ ٹیکنالوجی کوئی ایٹمی ہتھیار بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی تعزیروں کے تحت شمالی کوریا پر ایٹمی تجربات یا دور مار میزائلوں کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں شام میں 4.5 سال سے جاری خانہ جنگی میں مرسر پیکار تمام دھڑوں کی حراست میں ہزاروں شامی افراد کی ہلاکت کی خوفناک تفصیل بتائی گئی ہے۔ جنیوا میں شام کے لیے چھان بین کے لیے آزاد بین الاقوامی کمیشن کی رپورٹ کے اجرا پر وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
آزادانہ طور پر چھان بین کرنے والے تفتیش کاروں نے شام کی حکومت، مسلح حزب اختلاف اور دہشت گرد گروپوں کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ تفتیش کار کہتے ہیں کہ شام میں جنگجوؤں اور شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں خفیہ حراستی مراکز میں ہوئیں، اور ان گروپوں سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں. ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. رپورٹ 620 سے زیادہ عینی شہادتوں اور دستاویزی ثبوتوں پر مبنی ہے اور اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ شام کی حکومت نے ایک ہی وقت میں ہزاروں افراد کو حراست میں لیا. رپورٹ کے مطابق ابتدائی گرفتاری کے بعد مزید ہزاروں افراد لاپتہ ہو گئے. آزاد کمیشن کے چیئرمین پاولو سرگیو پنہیرو نے کہا کہ حکومت کے حراستی مراکز میں موجود لوگوں سے وسیع پیمانے پر حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب ہوا. انہوں نے بتایا کہ یہ افراد انتہائی غلیظ اور پرہجوم سیلز میں رکھے گئے. ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں بہت کم تھیں جبکہ طبی امداد کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا. کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ہزاروں افراد کو مار پٹائی کر کے ہلاک کر دیا گیا یا پھر وہ ایزا رسانی کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے.
State officials are aware that prison conditions often result in the death of detainees.
آزاد کمیشن کے چیئرمین پاولو سرگیو پنہیرو کہتے ہیں کہ سرکاری عہدیداروں کو معلوم ہے کہ جیل کی صورتحال کے نتیجے میں وہاں قید لوگوں کی اکثر موت واقع ہو جاتی ہے. وہ جان بوجھ کر یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اموات جان بوجھ کر کی گئی کاروائیوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں. پانچ برس سے جاری اس تنازع میں کوئی بھی فریق بے قصور نہیں اور اس دوران 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. رپورٹ کے مطابق حکومت مخالف مسلح گروپ اور دہشت گرد اکثر وحشیانہ حالات میں قیدیوں کو رہنے پر مجبور کرتے ہیں. رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ دہشت گرد گروپ جبہت النصرہ اور بعض باغی گروپ قتل، ظلم اور ایزا رسانی جیسے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں. رپورٹ میں داعش گروپ کو زیر حراست افراد کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. ان میں ایزا رسانی اور سزائے موت شامل ہیں جو انسانیت اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. تفتیش کار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ان افراد اور گروپوں کے خلاف پابندیاں عائد کرے جو حراست میں رکھے گئے افراد کی ہلاکتوں، ایزا رسانی اور جبری گمشدگی میں کسی بھی طور معاون رہے ہوں. بہجہ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
شمالی شام میں روس کے فوجی طیارے گزشتہ ایک ہفتے سے شامی باغیوں پر شدید بمباری کر رہے ہیں. ان باغیوں کو صدر بشار الاسد کی فوجوں کی طرف سے بھی بھرپور کارروائی کا سامنا ہے. باغی ان حملوں سے بچنے کے لیے مورچوں یا پھر بموں سے بننے والے گڑھوں میں پناہ لے رہے ہیں. ایک نوجوان باغی جنگجو نے وائس آف امریکہ کے جیمی دیتمر کو اپنی مصیبت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہی دشوار صورتحال انہیں اور ان کے بیشتر ساتھی جنگجوؤں کو محاذ سے واپس ہونے پر مجبور کر رہی ہے. رپورٹ بہجت چلانی سے سنتے ہیں.
20 سالہ احمد نے نوجوانی کا قریب ایک تہائی حصہ جنگجو کی حیثیت سے گزارا ہے اور اب وہ لڑائی سے الگ ہو رہے ہیں. حلب کے شمالی مضافات میں واقع دیہاتوں میں 4 روز کے دوران 400 فضائی حملوں کو برداشت کرنے کے بعد اور شام کی حکومت کی تباہ کن کارروائی کے بعد وہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ محاذ سے واپس ہو گئے ہیں. احمد کہتے ہیں کہ مورال ہی تباہ ہو گیا ہے، ہمت ہی ختم ہو گئی ہے اور ملیشیا کمانڈر جنگجوؤں کا اعتماد بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. حلب کی ایک نئی فوج تشکیل کرنے کے بارے میں بھی بات چیت جاری ہے جس میں بیشتر اعتدال پسند اور مذہب کے بارے میں درمیانہ روی اختیار کرنے والی ملیشیا کو فری سیرین آرمی کے تحت متحد کرنا ہے. فری سیرین آرمی کو مغربی ملکوں کی حمایت حاصل ہے. جب جنگی طیاروں نے بمباری ختم کی تو جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے سے چند میٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے لڑنے لگے. احمد بتاتے ہیں کہ پہلے روز کی لڑائی آسان رہی لیکن دوسرے اور تیسرے دن کے بعد یہ بے حد مشکل ہو گئی. ہمارے متعدد ساتھی، دوست اور جنگجو ہلاک ہو گئے. چوتھے روز روس کے جنگی طیاروں نے 3 کلومیٹر کے علاقے میں ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. احمد نے کہا کہ چوتھے روز وہ محاذ پر تھے اور حلب شہر کے شمال میں واقع دیہاتوں کے ایک سلسلے پر 400 سے زائد فضائی حملے ہوئے. احمد بتاتے ہیں کہ جنگجو اور شہری ان مورچوں میں چھپ گئے جو کارروائی سے پہلے تیار کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ دھماکوں کی آوازیں اور تھر تھراہٹ کو محسوس کر سکتے تھے اور اس سے پیدا ہونے والی حرارت کو بھی. ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہیں اپنی بھی جانچ اور پڑتال کرنا پڑی کہ کہیں بم کا کوئی ٹکڑا انہیں تو نہیں آ لگا. ان پر میزائل، بیرل بم، سی مائنز کے ساتھ ساتھ ویکیوم اور کلسٹر بموں کی بوچھاڑ کر دی گئی. احمد کہتے ہیں کہ انہیں دھماکے کے اثرات سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کس چیز سے ہونے والا دھماکہ ہے۔ چھوٹے قد کے سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والے احمد کو ابھی باقاعدہ شیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بات کرتے ہوئے گھبرائے ہوئے انداز میں وہ سگریٹ سلگاتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ چوتھے روز انہوں نے واپسی کیوں اختیار کر لی تو وہ خاموش ہو گئے، اور ایک لمبے وقفے کے بعد انہوں نے کہا، احمد کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے تقریباً 100 جنگجوؤں کا تعلق نور الدین الزینگ کی ملیشیا سے ہے، اور انہوں نے خوف کی وجہ سے واپسی اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے دھوکا ہوا ہے۔ انہیں ہر اس فریق نے مایوس کر دیا ہے جس نے شام کے حلیف ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے مراد ہے کہ امریکہ، مغربی ملک اور خلیجی ممالک، اور خود ان کے اپنے کمانڈر بھی۔ احمد کہتے ہیں کہ فری سیرین آرمی ملیشیا کے کمانڈرز اور انتہا پسند اسلام پرست بریگیڈز اور اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ سے منسلک جبہت النصرہ کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے متحد ہونا چاہیے تھا، اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کافی تاخیر ہو چکی ہو۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
غلام علی غزل گائکی کے بعد اب اداکاری کریں گے، تفصیل سنیے فکرو فن میں۔
تمہارے خط میں، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔
پاکستانی غزل گائک غلام علی اب اداکاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کو تیار ہیں، اور جلد ہی ان کے پرستار انہیں بالی ووڈ کی فلم میں اداکاری کرتے دیکھ سکیں گے۔
کل چودویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کل چودویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔
اخبار ٹریبیون نے انڈو ایشین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشہور ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ شعیب الیاسی کی ڈائریکٹ کردہ فلم گھر واپسی میں غلام علی گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کریں گے۔ وہ ان دنوں نیو دہلی میں فلم کے لیے ڈبنگ کرانے میں مصروف ہیں۔
ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر صحیح، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی۔
فلم میں کام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ شعیب الیاسی ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے فلم میں کام کرنے کا کہا تو وہ انکار نہ کر پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلم میں کام کرنا گائیکی سے زیادہ مشکل ہے۔
پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی یہ پاگل دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا
غلام علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میوزک، آرٹ اور کلچر سے دوریوں کو قربتوں میں بدلا جا سکتا ہے۔
ہنگامہ
وہ 29 جنوری کو ممبئی میں فلم گھر واپسی کی میوزک لانچ میں بھی شرکت کریں گے۔
چھپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔
अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके।
घर वापसी में गुलाम अली के साथ अलोक नाथ, फरीदा जलाल, दीपक तिजोरी और जरीना वहाब भी अदाकारी करेंगे, जबकि सुनिधि चौहान, सोनू निगम और शान भी फिल्म में गुलाम अली के साथ अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 11:30, भारत में 12 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन का 1:30 बज रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुल्क से बेदखल किए जाने वाले गैर कानूनी तारिकिन वतन को वापस भेजने के मसले पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों जानिब से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में पाकिस्तान के कवानीन का एहतराम करेंगे। इस्लामाबाद से इरशाद सलीम की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की वजारत दाखला के मुताबिक तारिकीन वतन की वापसी के हवाले से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने तमाम तस्फिया तलब मामलात को हल करने पर इत्तफाक किया है। वजारत दाखला ने इतवार को रात देर गए एक बयान में कहा कि इस बारे में ब्रसल्स में एक इजलास हुआ जिसमें तारिकीन वतन की वापसी के बारे में पाकिस्तान के तमाम तहफ्फुजात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई। बयान में कहा गया कि आइंदा किसी भी तारिक वतन की शहरियत की तस्दीक और उनकी मुनज्जम वापसी के सिलसिले में वजारत दाखला के वजा करदा तरीका कार की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक ब्रसल्स में होने वाले इजलास में जराइम या दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की बुनियाद पर यूरोप से मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद के बारे में शवाहिद का हुकूमत पाकिस्तान के साथ तबादला किया जाएगा। वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस मामले पर इत्तफाक राय को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इससे तारिकीन वतन की मुनज्जम अंदाज में वतन वापसी मुमकिन हो सकेगी। यूरोपीय यूनियन ने इस मौका पर अपने बयान में कहा कि फरीकैन ने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म का इजहार किया है और इस पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मौसम गर्मा से पहले एक और इजलास पर इत्तफाक किया गया। वाज़े रहे कि पाकिस्तान के वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने यूरोपीय यूनियन के साथ 2010 में गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान भेजने से मुतल्लिक एक मुआहदे को गुज़िश्ता साल नवंबर में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। इस मौका पर पाकिस्तान की वजारत दाखला की तरफ से ये कहा गया कि कवायफ की तस्दीक और वजारत दाखला की मंजूरी के बगैर पाकिस्तान भेजे गए तारिकीन वतन को कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसे मुसाफरों को पाकिस्तान लाने वाली फिजाई कंपनियों को जुर्माना किया जाएगा। इसी इकदाम के तहत यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तान भेजे जाने वाले कई तारिकीन वतन को उसी तैयारे में वापस भेज दिया गया था जिस पर सवार होकर वो पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान के साबिक सफीर अशरफ कुरैशी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के बहुत से शहरी यूरोप में किसी दस्तावेजात के बगैर रह रहे हैं जिससे ये साबित करना मुश्किल होता है कि आया वो वाकई पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं।
बगैर उन मैकेनिज्म के जो है ना, अगर आप लोगों को वैसे ही उठा के भेज देंगे और जिनमें के ये भी नहीं पता कि जी वो सारे पाकिस्तानी हैं या नहीं है, तो फिर अगर पाकिस्तान उनको दोबारा वापस कर दे तो फिर उससे एक टेंशन पैदा होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई मैकेनिज्म, एग्रीड मैकेनिज्म हो जिसके तहत अगर किसी को डिपोर्ट भी किया जा रहा है तो फिर जस्टिफाइड रीजंस होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि ये इकदाम खुशाइंद है क्योंकि बगैर बाहमी तआवुन के ऐसे मामलात में पेशरफ्त मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी वजीर दाखला का ये मौकफ रहा है कि अगर बैरून मुल्क किसी पाकिस्तानी पर जराइम या दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हो तो मजकूरा मुल्क खुद इसके खिलाफ कार्रवाई करे या पाकिस्तानी सिफारतखाने को सबूत फराहम करे ताकि पाकिस्तान में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। हर साल हजारों पाकिस्तानी बेहतर रोजगार की तलाश में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफर करते हैं जिनमें से कई को डिपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान के वजीर दाखला के मुताबिक 2014 में 90,000 अफराद को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान वापस भेजा गया। इनमें वो अफराद भी शामिल थे जो पाकिस्तानी तो नहीं मगर उन्होंने पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफर किया। پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کو روکنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ملک بھر میں انسانی سمگلروں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے اپنے عہدے سے خرابی صحت کی بنا پر استعفی دے دیا ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مرکزی سیاسی دھارے میں خود کو ڈالنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے پیر کو اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ سردار مہتاب احمد خان کو 14 اپریل 2014 کو صوبے کا گورنر تعینات کیا گیا تھا۔ پیر کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کرتی ہوئے اس کی وجہ خراب صحت بتائی، مگر ایسی اطلاعات بھی ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے سرکاری عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ آئین کے مطابق گورنر اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد 2 سال تک انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہوتا۔ حالیہ ہفتوں میں سردار مہتاب احمد خان کے استعفی کی خبریں گردش کر رہی تھی، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ سردار مہتاب احمد خان 1997 سے 1999 تک خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا سیاسی کیریئر 3 دہائیوں پر محیط ہے اور وہ 1985 سے اب تک 6 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں، جن میں 1988، 1990، 1993، 1997 اور 2013 کے انتخابات شامل ہیں۔ انہوں نے 1990، 1993 اور 1997 میں قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کی نشستوں پر انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی طرف سے 1999 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ 2002 کے انتخابات میں بدعنوانی کے الزامات کے باعث حصہ نہیں لے سکے، مگر 2003 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور 2008 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2013 میں وہ قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے، مگر صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئی، جس کے بعد انہیں قائد حزب اختلاف مقرر کیا گیا۔ 2014 میں حکومت کی طرف سے گورنر کے عہدے کے لیے نامزد کیے جانے کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اردو کے معروف شاعر ندا فاضلی کا پیر کے روز ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 78 سال تھی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے۔
معروف شاعر ندا فاضلی دل کا دورہ پڑنے سے 78 سال کی عمر میں پیر کے روز ممبئی میں انتقال کر گئے۔ وہ 12 اکتوبر 1938 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش گوالیار میں ہوئی تھی۔ ان کا بچپن کا نام مقتدی حسن تھا۔ انہوں نے ندا فاضلی کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ کشمیر کے خطے کا نام فاضلی ہے۔ ان کے اجداد وہیں سے دہلی منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے گوالیار میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر ممبئی چلے گئے۔ غزل گائک جگجیت سنگھ نے ان کی کئی غزلیں گائی ہیں۔ دونوں کی جوڑی کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ جگجیت سنگھ کے یوم پیدائش پر ندا فاضلی کا انتقال ہوا۔ ندا فاضلی اپنے مداحوں اور گلوکاروں کے درمیان منفرد انداز میں دوہے، غزلیں اور نظم پڑھنے کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ انہوں نے ٹی وی سیریل سیلاب، نیم کا پیڑ، جانے کیا بات ہوئی اور جوتی کے ٹائٹل سانگ بھی لکھے تھے۔ ان کی غزلیں کویتا کرشنا مورتی نے بھی گائی ہیں۔ ندا فاضلی نے متعدد فلموں کے نغمے لکھے، جن میں فلم آہستہ آہستہ کے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، فلم سر کے، آ بھی جا آ بھی جا، آپ تو ایسے نہ تھے کہ، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، اور فلم سرفروش کے، ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے، نغمے کافی مقبول ہوئے۔ ندا فاضلی کے انتقال پر فلم اور ادب و شاعری کی متعدد اہم شخصیات نے اظہار رنج و غم کیا اور ان کے انتقال کو ایک عہد کے خاتمے سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ ندا فاضلی ہمارے عہد کے جدید لب و لہجے کے ان شعرا میں اہم مقام رکھتے ہیں جنہوں نے مصلحت اندیشی کو پسند نہیں کیا۔ بقول ان کے، نظم اور دوہے پڑھنے کا ان کا منفرد انداز ان کے مداحوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما زیکا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے کانگریس سے 1.8 ارب ڈالر سے زیادہ کے فنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فنڈز اس وائرس کے خلاف مہم کی ضروری حکمت عملی کرنے میں مدد کریں گے، جیسے کہ تیزی سے پھیلتے ہوئے مچھر کے کنٹرول کا پروگرام، ویکسین کی تحقیق کو بڑھانے اور اس کے علاج اور اس کی تفتیش میں پیش رفت، اور کم آمدنی والی حاملہ خواتین کو صحت اور دوسری امداد شامل ہیں۔ بیماریوں پر قابو پانے اور ان سے بچنے کے امریکی مراکز کی رپورٹ کے مطابق دسمبر سن 2015 سے فروری سن 2016 تک امریکی مسافروں میں لیبارٹری تحقیق شدہ 50 کیس درج ہوئے ہیں۔ صدر اوباما کے ایل جی کے کرد باغیوں کے قبضے میں شمالی شام کے ایک شہر کے دورے کے ایک ہفتے بعد ترکی کے صدر نے امریکہ پر سخت تنقید کی ہے۔ اتوار کو ترکی کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے بیان میں صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ کو اتحادی کے طور پر ترکی اور کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بات امریکی ایل جی بریٹ میک گر کے کوبانی کے دورے کے بعد کہی گئی، جہاں کرد باغیوں کے مسلح بازو نے امریکی فضائی کاروائیوں کی مدد سے ایک سال قبل داعش کو پسپا کیا تھا۔ انقرہ کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی کو ترکی کی کالعدم کردستان ورکرز پارٹی سے وابستگی کے باعث ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ اردوان نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں، کیا میں آپ کا اتحادی ہوں یا کوبانی میں دہشت گرد؟ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے موقف کا اعادہ کیا کہ وہ پی کے کے کو دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی داعش کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی افواج کی معاونت کے لیے زمینی فوج شام بھیجنے پر آمادگی ظاہر کرتی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش کا کہنا تھا کہ شروع ہی سے ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ داعش کے خلاف حقیقی مہم میں زمینی عناصر بھی شامل ہوں۔ سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر امریکہ کی زیر قیادت اتحاد شام میں زمینی کارروائی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ قرقاش کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں بھیجے جانے والے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ہزاروں فوجیوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم وہاں فوجیوں کی موجودگی کا کہہ رہے ہیں جو کہ معاونت اور تربیت فراہم کریں۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کس طرح پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس میں امریکی قیادت کا بہت عمل دخل ہوگا۔ سعودی عرب کی طرف سے اعلان کے بعد ہی شام کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ دمشق اپنی سرزمین کسی بھی زمینی مداخلت کی مزاحمت کرے گا۔ سعودی عرب کے روایتی حریف ایران نے بھی اس اعلان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ نئے چینی سال کے موقع پر دنیا بھر میں تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ سال بندر کا سال قرار دیا گیا ہے۔ 4713 کے نئے چینی سال کے موقع پر بیجنگ میں ہزارہا افراد بدھ اور تاؤ مندروں میں جمع ہو گئے اور خوش قسمتی اور بہتر مستقبل کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ کھلے پارکوں اور بازاروں میں تفریح کرتے رہے ہیں۔ مغربی تعطیلات کے برعکس جو رات میں شروع ہو کر دوسرے روز ختم ہو جاتی ہیں، چین کے نئے سال کی تقریبات 15 دن جاری رہتی ہیں اور سالانہ لائلٹین کے تہوار پر ختم ہوتی ہیں۔ امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار 2 روز میں اپنی صدارتی مہم کے پہلے بڑے روایتی انتخاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ ہے نیو ہیمپشائر میں ہونے والا پرائمری انتخاب۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز ووٹنگ سے قبل ہونے والے آخری مباحثے میں امیدواروں نے خارجہ پالیسی پر تند و تیز گفتگو کی اور اپنے حریفوں پر شدید نکتہ چینی کی۔ نیو جرزی کے کرس کرسٹی نے سب سے زیادہ غضبناکی کا اظہار کیا، جنہوں نے مباحثے کے آغاز میں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا،
یو ہیو ناٹ بین انوالوڈ ان ا کنسیکوئنشل ڈیسیژن ویئر یو ہیڈ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، یو جسٹ سمپلی ہیونٹ۔
آپ ایک ایسے اہم فیصلے میں شامل نہیں رہے جہاں آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ الفاظ تھے نیو جرزی کے گورنر کرس کرسٹی کے، اور جیب بش نے بھی جو رایاما کے جائزوں میں پیچھے ہیں مسٹر روبیو کو تنقید کا ہدف بنایا۔ انہوں نے کہا،
مارکو روبیو از اے گفٹڈ پالیٹیشن اینڈ ہی مے ہیو دی سکلز ٹو بی ا پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس، بٹ وی ہیو ٹرائیڈ اٹ دی اولڈ وے وِد
مارکو روبیو۔ ایک خدا داد صلاحیت کے حامل سیاستدان ہیں، اور وہ ممکن ہے امریکہ کے صدر بننے کی مہارتیں رکھتے ہوں، لیکن ہم اسے براک اوباما کے ساتھ ایک پرانے انداز میں آزما چکے ہیں، جہاں بھرپور خوش گفتاری اور فصاحت و بلاغت تو تھی جو ہمیں ملی، لیکن ہمیں ایک لیڈر نہیں ملا، ہمیں ایک ایسا شخص ملا جو ملک کو منقسم کرنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر جیب بش کے۔ مارکو روبیو کو ریپبلکن انتظامی شعبے کی ایک پسندیدہ شخصیت سمجھا گیا ہے، خاص طور پر اس کے بعد جب انہوں نے گزشتہ ہفتے آیووا میں منعقدہ ملک کے نامزدگی کے پہلے مقابلے میں اپنی متوقع تیسری سے بہتر پوزیشن حاصل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیو ہیمپشر میں رایاما کے جائزوں میں سب سے آگے ہیں اور انہیں آیووا میں اپنی مایوس کن دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا نتیجہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صدر بننے کی صلاحیت اور مہارتیں رکھتے ہیں۔ مباحثے کی رات خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے سوال شمالی کوریا کے میزائل لانچ پر کسی بھی امیدوار نے اس الگ تھلگ ملک کے لیے اقدامات سے متعلق بظاہر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا۔ مسٹر ٹرمپ نے یہ ضرور کہا کہ شمالی کوریا کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین کو مداخلت کی ضرورت ہے۔ ڈیموکریٹک جانب کے رایاما کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود کو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ قرار دینے والے برنی سینڈرز کو نیو ہیمپشر میں، جو ان کی آبائی ریاست کی پڑوسی ریاست ہے، ہلری کلنٹن پر بھاری سبقت حاصل ہے۔ سینیٹر حال ہی میں رایاما کے متعدد قومی جائزوں میں بھی مس کلنٹن کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو حال ہی میں چین میں یورپی شہریوں سمیت ایسے افراد کی تعداد میں اضافے پر تشویش ہے جو اکثر اوقات کسی مقدمے سے قبل یا کسی الزام کے اعلان سے پہلے سرکاری میڈیا پر مبینہ جرائم پر جبری اقبال جرم کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ افراد کو بروقت قانونی یا سفارتی نمائندگی فراہم نہیں کی گئی، اور ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جب غیر ملکی شہریوں کو بظاہر ان کی مرضی کے بغیر اور قانونی ضابطوں سے ماورا طریقوں سے مرکزی چین لایا گیا۔ حال ہی میں جو زیر حراست افراد چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن یا سی سی ٹی وی پر اقبال جرم پر مبنی پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیوز میں ظاہر ہوئے ہیں، ان میں ہانگ کانگ میں مقیم مائٹی کرنٹ میڈیا اور کازوے بے بکس کے پبلشر گوئے منہائی شامل ہیں۔ سویڈن کے شہری گوئے تھائی لینڈ سے لاپتہ ہونے کے بعد گزشتہ ماہ سی سی ٹی وی پر ظاہر ہوئے۔ ٹی وی پر مسٹر گوئے کو دکھائے جانے کے 3 دن بعد سویڈن کے ایک اور شہری اور چین میں مقیم انسانی حقوق کے ایک کارکن پیٹر ڈالن مبینہ طور پر چینی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر معافی مانگتے ہوئے سی سی ٹی وی پر ظاہر ہوئے۔ مسٹر ڈالن نے انسانی حقوق کے وکلا اور دوسرے سرگرم کارکنوں کو تربیت دینے میں مدد کے لیے چائنیز ارجنٹ ایکشن ورکنگ گروپ قائم کیا تھا، اور چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی جنہوا کی جانب سے ان پر عام لوگوں کو حکومت کی مخالفت پر ابھارنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز ایشیا پیسیفک کے ترجمان بینجمن اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم جبری اقبال جرم کے ان واقعات کی تشہیر پر سخت برہم ہے جن کی خبریت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن ہوا اور سی سی ٹی وی عوامی مفاد کے لیے آزادانہ طور پر پیش کی گئی خبروں کے لیے خطرے کی ایک علامت ہے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے پریس فریڈم انڈیکس میں چین 180 ملکوں میں 176 نمبر پر آتا ہے۔ کونمش چینی صحافی گاؤ یو بھی مبینہ طور پر سرکاری رازوں کو بیرون ملک افشا کرنے پر جیل میں ڈالے جانے سے قبل نام نہاد اقبال جرم کرتے ہوئے سی سی ٹی وی پر دکھائی دی تھی۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ چینی عہدیداروں کی جانب سے اپنے بیٹے کو دی جانے والی دھمکی کے بعد ان سے جبری طور پر اقبال جرم کرایا گیا۔ سن 2015 میں انہیں 7 قید کی سزا سنائی گئی جسے اپیل کے بعد گھٹا کر 5 کر دیا گیا۔ اس وقت وہ طبی وجوہات کی بنا پر جیل سے باہر اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ دوسرے جن افراد کو کیمروں کے سامنے لا کر جبرن اقبال جرم کرایا گیا ان میں شنگ نانفو، چین ینگ زادو اور چارلس شوئے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ یہ اقدامات قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک معاشرہ ہونے کے چینی دعوے کو زک پہنچاتے ہیں اور انسانی حقوق کے بارے میں چین کے وعدوں کے برعکس ہیں، اور ایک مزید شفاف اور مؤثر نظام انصاف تشکیل دینے کی اس کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ صحت کے لیے مچھلیوں کو خوراک کا حصہ بنانے کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ مچھلیوں میں جو وٹامنز اور دوسرے اجزاء ہوتے ہیں وہ انسان کو دل کی بیماریوں اور فالج کے حملوں سے تحفظ دینے میں مددگار ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی طبی ماہرین کے مطابق دماغ کے نشوونما میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جیسیکا برنن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ مچھلیوں کے استعمال سے بعض افراد میں الزائمر کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مچھلیوں میں اومیگا 3 کے اجزاء ہوتے ہیں جو اچھی صحت کے لیے مفید بتائے جاتے ہیں۔ بہت سے مطالعوں کی روشنی میں ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلیوں کے استعمال سے نسیاں یعنی بھولنے کی بیماری کو روکنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچھلیوں میں پارے کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جس سے بھولنے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ شکاگو میں رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں تحقیق کرنے والوں نے وفات پائے جانے والے 286 افراد کے دماغ کے نمونے حاصل کر کے ان کی جانچ کی، اور یہ پتہ چلایا کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ مچھلیوں کا استعمال کیا تھا ان کے جسم میں مرکری یعنی پارے کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ تاہم مطالعے میں یہ بات خاص طور پر سامنے آئی کہ اگر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ مچھلی کا استعمال کیا جائے تو اس سے عمر رسیدہ لوگوں کو الزائمر سے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین کو یہ پتہ لگا کہ پارے کی سطح بلند ہونے سے دماغی صلاحیت بہت کم واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سبب دماغ کے خلیوں میں پروٹین کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے تحقیق کے دوران یہ بھی پتہ چلایا کہ ایسے افراد جو باقاعدگی سے مچھلی کھاتے ہیں ان کے دماغ میں ایسی بہت کم تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں جن کا تعلق الزائمر یا بھولنے کی کسی اور بیماری سے بتایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس کا تعلق بعض عمر رسیدہ مریضوں میں ایک خاص قسم کی جین سے تھا جسے APOE4 کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں الزائمر لاحق ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ درپیش تھا۔ ایسے مریضوں میں کولیسٹرول کی سطح بہت بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں ایسے ذرات جمع ہو سکتے ہیں جو الزائمر کے مرض میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ الزائمر ایک خوفناک بیماری ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ زندگی کے معمولات میں تبدیلی اس سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس بارے میں مطالعاتی رپورٹ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے رسالے میں شائع ہوئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور آج خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ، ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے، اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں، اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں۔ دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاقو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرط ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ۔ جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو۔ ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے، اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے، اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy. گزشتہ ایک عشرے میں سورج سے
توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کونسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں،
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that is causing
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب ہمارے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج کے یہ نیوز شو ختم ہوئے۔ ان کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور اس آخری نیوز شو کے انجینئر تھے زبیر الطیب۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید بھی اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔